بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عقيدة طهيو كشرح كدرس جاريه اور آج بروز جمرات التاريخ نو ربيع الثاني 1436 میں یہ درس منعقد ہو رہا ہے جو سب جانتے ہیں اور آج کی نشست میں پچھلے ہی پوائنٹ کے آخری چند الفاظ رہ گئے تھے ان کے بارے میں بات کو مکمل کرتے ہیں. امام ابو جعفر الطحاوی الازدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والخیر والشر مقدران على العباد, خیر اور شر بندے کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے. اس جملے کے تعلق سے چند اہم اور مختصر سی باتیں کر لیتے ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقدیر کے تعلق سے پہلے کئی مرتبہ باتیں ہو چکی ہیں. شیخ صاحب رحمہ اللہ نے جب جنت اور دوزخ کی بات کی ہے اور جنت اہل جنت اور اہل نار کے تعلق سے بات فرمائی ہے, اور جنت میں لوگ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, جہنم میں جائیں گے اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف سے, اور ہر بندہ اپنے عمل کے تعلق سے یا اپنے عمل کے مطابق یا اپنے عمل کے سبب جنت و دوزخ میں جائے گا, اور ہر بندے کو وہ راستہ آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے. جس نے جنت میں جانا ہے اس کے جنت کا راستہ آسان کر دیا گیا ہے, جس نے دوزخ میں جانا ہے نعوذ باللہ اس کے لیے دوزخ کا راستہ آسان کر دیا گیا ہے, اور یہی اللہ تعالیٰ کا عین انصاف ہے. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے جل شانہ نے انسان کے تقدیر کو لکھ دیا ہے. تو پھر ایک بات ذہن میں آتی ہے, ایک غلط فہمی آتی ہے, تو جب یہ باتیں لکھ دی گئی ہیں انسان کے مقدر میں تو پھر ہم عمل کیوں کرتے ہیں؟ بعض لوگوں کو بہت بڑی غلطی لگی ہے ان جملوں سے. جب کوئی شخص یہ کہتا ہے جیسے کہ اس جملے میں یہ کہا گیا ہے اور یہ عقیدے کے اصول میں سے ہے, والخیر والشر مقدران علی العباد, خیر اور شر بندوں کے مقدر میں لکھے جا چکے ہیں. جو پھر جب لکھا جا چکا ہے اس مطلب ہے جو خیر کر رہا ہے وہ خیر میں مجبور ہے, خیر پر مجبور ہے, جو شر کر رہا ہے شر پر مجبور ہے. یہ ہرگز مطلب نہیں ہے اس کا. یہ مطلب پہلے بھی میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اپنے ازل علم سے جان چکا کہ اس انسان نے اس پوری کائنات میں کیا ہونے والا ہے تا قیامت, پوری کائنات میں کیا ہونے والا ہے تا قیامت, سب کچھ اللہ نے جان لیا. ابھی نہ زمین ہے نہ آسمان ہے, 50,000 سال پہلے ان کی تخلیق کے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جان لیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کس نے نماز پڑھنی ہے, کس نے نماز نہیں پڑھنی ہے, کس نے کفر کرنا ہے, کس نے ایمان کے راستے کا اختیار کرنا ہے, کس نے جھوٹ بولنا ہے, کس نے سچ بولنا ہے, اللہ تعالیٰ سب باریک بینی جان چکا ہے. وہ جو خطرات دل میں آتے وہ بھی جانتے, آنکھوں کی خیانت بھی جان چکا ہے, سب جان چکا ہے. وہ بھی جان چکا ہے جو اب ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ پہلے سے جان چکا ہے. تو اسے مجبوری کی کیا بات ہے؟ اور جو جان چکے اللہ تعالیٰ نے اس کا لکھ دیا ہے, قلم کو اللہ نے حکم دیا ہے اکتب, کیا لکھوں میں, مقادیر خلائق, تقدیر لکھوں پورے مخلوق کی تا قیامت, قلم نے لکھا اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق. پھر اللہ تعالیٰ نے جو چاہو اسے پیدا کیا, جو نہیں چاہو اسے پیدا نہیں کیا. لیکن جو آج موجود ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے باہر ہے نہیں, وہ کتابت سے باہر ہے, اللہ کے علم سے باہر ہے نہیں, اور جو نہیں ہوا اللہ نے چاہا کہ اس نے ہونا ہی نہیں تھا تو وہ موجود ہی نہیں ہے, تو اس پہ تو بحث کرنی نہیں, بات ہی نہیں کرنی اس کی. تو یہ غلط فہمی اس لیے موجود ہے کہ لوگ تقدیر کے معاملے میں تقدیر کے مراتب سے غافل ہیں, جو چار مراتب تقدیر کے ہیں, اور اس حدیث سے غافل ہیں جو واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ضمیر عثمان کے تخلیق سے 50,000 سال پہلے جان چکا, یہ جان لیا ہے جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت. تفصیل باریک بینی تک جان لی کہ کس پتے نے کس درخت کی کس ٹہنی سے کب ٹوٹنا ہے اور کہاں پہ گرنا ہے, یہاں تک بھی اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے, اور اس پتے نے اسی وقت میں گرنا ہے جب اللہ تعالیٰ نے چاہنا ہے. سبحان اللہ, بات واضح ہے. تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہ یار میرے تو چور چورے کرے, پھر کہتے ہیں یار میں تو مقدرہ میں لکھا تھا اسے میں چوری کی ہے, اور صرف عمر خطاب کا قصہ معروف ہے, مشہور ہے. دیکھیں سلف نے ان نصوص کو کیسے سمجھا ہے. ایک شخص نے چوری کی, صرف عمر خطاب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین کے پاس لے گئے. جب شروط پوری ہوئی, ضوابط پوری ہوئی, اور یہ ثابت ہوا کہ یہ شخص چور ہے, تو حکم دیا کہ اس کا دائیں ہاتھ کاٹ دیا جائے, اور ہتھیلی کی اس جوڑ سے کاٹا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سیکھا ہے کہ کہاں سے کاٹنا ہے اور کیسے کاٹا, پوری تفصیل کیا شروع تھا سب جانتے تھے, حکم دے دیا کاٹنے کا. تو اس چور نے کیا کہا, اس نے کہا اے امیر المؤمنین میرے مقدر میں لکھا تھا کہ میں نے چوری کرنی تھی تو میں نے چوری کی ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا, انہوں نے کیا فرمایا, آپ مقدر میں یہ بھی لکھا تھا کہ آپ کا چوری کریں گے, یہ بھی لکھا تھا کہ آپ نے آپ کا دائیں ہاتھ بھی کاٹا جائے گا, یہ مقدر میں لکھا تھا, اس لیے تو تمہارا ہاتھ کاٹ رہے ہیں. اسی لیے معصیت کرنے والے جو ہیں وہ تقدیر کا سہارا لے نہیں سکتے معصیت کرنے کے بعد. نہیں, سبحان اللہ. آئیے دیکھتے ہیں
مصیبت لے
جی
مصیبت.
ہاں مصیبت الگ بات ہے, اب مصیبت کی خبر دینے کے لیے کہ ایک مصیبت تھی, توبہ کے بعد توبہ کر لی ہے, اب اس مصیبت کی خبر آپ دے رہے ہیں کہ میں نے مقدر میں تھا کہ میں نے جھوٹ بولا, میرے مقدر میں تھا مجھ سے ظلم ہوا, میرے مقدر میں تھا فلان نافرمانی ہوئی. یہ توبہ کرنے کے بعد اور مصیبت کو اظہار کرتے ہوئے, دونوں میں فرق ہے. ایک نافرمان ہے, نافرمانی کرتا ہے اور پھر توبہ نہیں کرتا, بلکہ وہ چور دروازہ ڈھونڈتا ہے اور سہارا ڈھونڈتا ہے تاکہ میرے اس نافرمانی کو کوئی کہیں سے بچاؤ ہو جائے اور میں یہ کرتا رہا. نہیں, اور ایک شخص سے گناہ ہو گیا, اس نے توبہ کی ہے, اور پھر اس توبہ سے توبہ کرنے کے بعد اس مصیبت تک دوسرے بھی آگاہ ہو جائے اور اپنی حالت بھی وہ بتا رہا ہے کہ مجھ پر تبدیلی آئی ہے, تو اس میں بتانے میں کوئی حرج نہیں. بارک اللہ فیک. اس جملے کے تعلق سے قال شیخ صالح بن فوزان بن عبد الله فوزان حفظه الله فرماتے ہیں سبق بحث هذا في القدر. اس بحث کو, اس موضوع کے تعلق سے پہلے ہم بحث کر چکے ہیں تقدیر کے متعلق جب بات ہوئی. والایمان بالقدر كما سبق, اور تقدیر پر ایمان جیسے پہلے گزر چکا ہے. هو احد ارکان الايمان السته, ارکان ایمان جو چھ ان میں سے ایک رکن ہے تقدیر پر ایمان. كما قال عليه الصلاه والسلام, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان ان تؤمن باللہ, اللہ تعالیٰ پر ایمان, وملائکته اور فرشتوں پر ایمان, وکتبه اور کتابوں پر ایمان, ورسله اور رسولوں پر ایمان, اور اللہ کے رسولوں پر ایمان, والیوم الاخر اور آخرت پر ایمان, وتؤمن بالقدر خیر و شر اور تقدیر پر ایمان اچھی ہو یا بری ہو. والمؤلف شیخ صاحب فرماتے ہیں, یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں والمؤلف اخذ هذا المعنى من نص الحديث, یہ معنی جو والخير والشر مقدران على العباد. شیخ صاحب فوز حفظ اللہ فرماتے ہیں مصنف نے یہ جملہ جو ہے اس حدیث کے نص سے لیا گیا, سیدھا لیا ہے حدیث سے لیا گیا. کس جملے سے؟ وتؤمن بالقدر خيره وشره. شخص فرماتے ہیں فالخير والشر بتقدير الله عز وجل, خير اور شر دون اللہ تعالی کا تقدیر سے ہیں. لانه لا يقع شيء في هذا الكون الا بقضاء الله وقدره, کیونکہ کوئی بھی چیز پورے کائنات میں اللہ تعالی کے تقدیر کے سوا نہیں ہے, جو کچھ بھی موجود ہے پورے کائنات میں اللہ تعالی کے تقدیر سے ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے. لابد من الایمان بذالک, اس پر ایمان لانا واجب ہے, فرض ہے سب پہ. فاللہ عز و جل, اللہ تعالیٰ عز و جل خلق الخیر والشر لحکمہ, خیر و شر کو پیدا کیا حکمت کی بنیاد پر, حکمت کے لیے. آج ایمان ہے خیر ہے, شرک ہے, ایمان ہے خیر ہے, کفر ہے شر ہے, توحید ہے خیر ہے, شرک ہے شر ہے, سنت ہے خیر, بدعت ہے شر ہے, فرمانبرداری خیر ہے, نافرمانی شر ہے. یہ متضادات موجود ہیں ساری, خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ حکمت کے لیے. دیکھتے ہیں کیا حکمت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء نمبر 35 میں, 35 میں, ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون, اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے شر سے اور خیر سے, فتنہ, اور ہماری طرف ہی تم لوگوں نے لوٹ کے واپس آنا ہے. سبحان اللہ, یا ہماری طرف ہی تم لوگوں کو واپس کیا جائے گا. ترجعون دل مجہول ہے, نبلوکم بھی ہے پھر فتنہ بھی ہے, ابتلاء آزمائش. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ بھی آزمائش ہے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ فتنے میں تکلیف ہوتی ہے. اصل میں لفظ فتنہ جو فا تا نون, یہ لیا گیا ہے جب سونے کو آگ میں گرم کیا جاتا ہے اور پھر اسے خالص سونے کو اس کی ملاوٹ سے جدا کیا جاتا ہے, اسے فتنہ کہا جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو پھر مومن کا ایمان میں مزید مضبوطی آتی ہے, خلوص پیدا ہوتا ہے, اور وہ ان لوگوں سے جدا ہو جاتا ہے جو جن کے ایمان میں کمزوری ہے, یا کوئی شعب ایمان میں موجود ہے, یا اخلاص میں کوئی خرابی ہے, اور خود اس شخص کے اندر بھی آہستہ آہستہ اخلاص میں مضبوطی آتی ہے, توحید میں مضبوطی آتی ہے, اتباع سنت میں مضبوطی آتی رہتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ شر سے بھی آزماتا ہے, اللہ تعالیٰ خیر سے بھی آزماتا ہے. مطلب سب کو محفوظ فرمائے, اور جو بھی اللہ تعالیٰ سے آزمائش ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ شر سے بھی آزماتا ہے. اور دیکھیں یہاں پہ شر کو خیر سے پہلے بیان فرمایا ہے, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, اور یہ شر ہر قسم کا شر مراد ہے, چاہے دنیا کا شر یا آخرت کا شر ہو یا دین کا شر ہو, سارا شر اسے مراد ہے. کوئی بعض لوگوں کے نزدیک شر سے کیا مراد ہے, کوئی دنیاوی تکلیف ہے تو وہ شر ہے, دین کی مسائل کو نہیں سمجھتا وہ. اور دین کا جو شر ہے جس میں شرک ہیں, بدعات ہیں, خرافات ہیں, نافرمانیاں ہیں, یہ سب سے بڑی آزمائش ہے. اور اصل فتنہ اور اصل آزمائش یہی مسئلے ہیں. اور دنیاوی مسائل, دنیاوی آزمائش جو ہیں, وہ ان کے سامنے کوئی وقت نہیں رکھتی. اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے, توحید پر قائم ہے, دنیا میں آزمایا گیا ہے, تو یہ ثابت قدمی مل جاتی ہے. اگر دین میں کمزوری ہے, ایمان میں کمزوری ہے, توحید میں کمزوری ہے, سنت میں کمزوری ہے, پھر دنیاوی مسائل میں جو بھی ابتلاعات ہوتی ہیں وہاں پر قدم ڈگمگا جاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھ لیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ آزمایا گیا, ثم الامثل فالامثل, جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیکن قدم ثابت اللہ تعالیٰ کی طرف سے, آسانی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر ان کے جانشین صحابہ کرام کو دیکھ لیں آپ, کس طریقے سے ہر مشکل وقت میں, ہر مصیبت میں ثابت قدمی, سب سے بڑے شر میں بھی ثابت قدمی, اور سب سے بڑے خیر میں بھی ثابت قدمی. فقر سے آزمایا گیا, پروانی ہوئی, ہجرت کی, پورا مال قربان کر دیا, پھر ضرورت پڑی جہاد کے لیے, پھر مال قربان کر دیا, آزمائش ہے. مال فتنہ ہے نہیں, اولاد بھی فتنہ ہے کہ نہیں. ہجرت کے وقت کئی ایسے صحابہ تھے جو کو اپنی بیوی سے جدا کر دیا گیا, اپنی اولاد سے جدا کر دیا گیا, جانا ہے تو جاؤ اکیلے جاؤ, ہماری بیٹی کو لے کے جا رہے, جھگڑا ہوا اکیلے گئے. سبحان اللہ, آزمائش ہے. پھر اپنے گھر والوں سے جدائی, کسی سے, یعنی سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے قصہ معروف اور مشہور, ہجرت کا قصہ. سسرا والے آئے اپنے بیٹے کو لے جانے کے لیے, ان کے اپنے والدین آئے کہ پوتا ہمارے ادھر کدھر جائے گا, ماں کے ساتھ اسے بھی خراب کر دو گے. انہوں نے پکڑ لیا, ایک طرف سے جو سسرال والے انہوں نے بچے کو پکڑا ہوا ہے, دوسری طرف سے اس کے اپنے ماں باپ نے, باپ نے پکڑا ہوا ہے, زور سے کھینچے گئے کندھا, بچے کا کندھا جو ہے نکل گیا باپ کی آنکھوں کے سامنے, ماں کی آنکھوں کے سامنے. جرم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہجرت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے، اپنے توحید پر قائم ہے، اتباع سنت پر قائم ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. وہ اپنے بیٹے کو لے گئے، وہ اپنے پوتوں کو لے گئے، اور سیدنا ابو سلمہ نے اکیلے ہجرت کی اس مشکل ترین وقت میں. مشکل وقت ہے کہ نہیں، آزمایا گیا کہ نہیں آزمایا گیا؟ آزمائش ہے، لیکن ثابت قدمی کہاں سے ملی؟ سبحان اللہ. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، جب میرا بندہ ایک بلش میرے قریب آتا ہے تو میں ایک گز اس کے قریب آتا ہوں. ذرا قریب ہو کر تو دیکھیں نا، کچھ کر کے تو دیکھیں. یہ صرف نوافل کے لیے نہیں ہے، یہ عام ہے. نوافل تو بھی باب اول اس میں، یعنی اب نوافل جتنے پڑھیں گے ویسے اللہ اللہ تعالیٰ قریب آئے گا، لیکن شریعت کے عموماً دیکھ لیں آپ. اب جو بھی عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں آپ کے لیے 10 قدم اور آسان ہو جاتے ہیں، ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں آپ کے لیے اور اگلا قدم مشکل ہو جاتا ہے. نہیں، وجہ کیا ہے؟ اسی کی طرف سے توفیق ہے، اسی کا دین ہے، اسی کا حکم ہے، ہم بھی اسی کے ہیں، دین بھی اسی کا ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ سمعنا واطعنا. سبحان اللہ. تو اس لیے سلف الصالحین جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم سیکھا ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہے، اچھا وقت گزارا ہے، برا وقت گزارا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار پیار وسلم کے لیے خاص چنا ہے، وہ انسیڈنس نہیں، واللہ صحابہ کو اللہ نے خاص چنا ہے اپنے پیار پیار وسلم کی صحبت کے لیے. اسی سے عبداللہ محسود فرماتے ہیں، من کان متأسف فلیتأسف بأصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی کی پیروی کرنی ہے تو پھر صحابہ کرام کی پیروی کرے. کیوں؟ کیونکہ وہ ابر الناس قلوباً، ابر الامت قلوباً، ان کے دل پور امت میں سے سب سے اچھے ہیں. وأعمقهم علما، علم سب سے زیادہ گہرا علم ان کے پاس ہے. وقلهم تکلفا، سب سے کم تکلف وہی کرتے ہیں صحابہ کرام کرتے تھے. سبحان اللہ. اختارهم الله صحبة نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، صحابی بنایا چنا ہے. سبحان اللہ. فاعرف لهم حقهم، ان کا حق جان لو کیا ہے. فانهم على الہدى المستقیم، وہی ہدایت یافتہ صراط مستقیم پر ہے. سبحان اللہ. اب صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم کتنی خوبصورت الفاظوں میں ہمیں ایک راستہ دکھا رہے ہیں، اس راستے کو اپناؤ گے تو دنیا کی آزمائش بھی آسان ہو جائے گی، دین پہ عمل بھی، دین کی آزمائش بھی آسان ہو جائے گی، کامیابی کا راستہ، نجات کا راستہ آسان ہو جائے گا. تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ آج ہم کیوں بھٹک رہے ہیں؟ آج ہمارے اختلافات کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ آج ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہیں؟ ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہیں پہ، یعنی ہم حیران و پریشان ہیں کہ کہیں سے کوئی راستہ نظر آئے تاکہ ہم اس کی اتباع کریں اور ہم نجات حاصل کر لیں. کچھ ایسی ہماری حالت ہے کہ نہیں؟ علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. قرآن مجید واضح الفاظ ہیں سبیل المؤمنین، ان کے راستے کو اختیار کرنے کے. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام کی اتباع کرو. سلف کے اقوال میں واضح الفاظ ہیں اور اتنی عام ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ نہ کہیں کہ یہ کسی آیت کی قرآن، یہ کسی کونے میں ایک آیت کی دو لفظوں میں کوئی بات ہوگی، کسی حدیث میں جو صحیح سے باہر کسی پتہ نہیں کس کی مصنف میں کہیں پہ ہوگی، اور وہ بھی کسی ایسے باب میں جو کسی نظر سے نہیں گزری ہوگی، یا سلف کے اقوال کسی ایسی جگہ پہ ہوں گے جہاں پر جانا بہت مشکل ہوگا، جیسے کہ ایوریسٹ کی پہاڑی پہ چوٹی پہ جانا ہو. نہیں نہیں واللہ اتنی عام ہے کہ واللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مدارس میں اور گھر گھر میں یہ پیغام پہنچ چکا ہے. ہاں، جس نے اس پیغام کو لینا نہیں ہے تو پھر میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. جو اپنے خیر کے دروازے بند کرنا چاہتا ہے نا، اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم پھر زبر سے تو کسی کے دل میں یہ باتیں گھسا نہیں سکتے نا. ہم نصوص بالکل واضح ہے، سبیل المؤمنین کا راستہ بالکل واضح ہے، ان کے متبعین کہاں پہ ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا جزا ہے، یہ واضح ہے. جو کہ راستے کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے وہ کون ہے، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان کی سزا کیا ہے، واضح ہے، کسی چھپی ہوئی ہے تاکہ کسی کے پاس کوئی عذر نہ رہے کہ آج کے زمانے میں بھی کوئی شخص ایسا موجود ہو جو دین، خاص طور پہ جو دین کے علم کی تڑپ بھی رکھتا ہے، اور پھر کہیں مجھے پتہ نہیں سلفیت ہوتی کیا ہے، میں بے خبر تھا، مجھے پتہ نہیں تھا. سبحان اللہ. آئے شیخ صاحب واپس آتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اب بات ہو رہی ہے خیر اور شر کے فتنے کی, کیوں ہے آزمائے, کیوں اللہ نے بنائے حکمت, حکمت کیا ہے؟ آزمائش ہے, واضح ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں حکمت کیوں ہے؟ آزمائش تو عام آزمائش بھی ہوتی ہے, لیکن فتنے میں جو شدید آزمائش ہوتی ہے, جیسے کہ سونے کو تپایا جاتا ہے, گرم کیا جاتا ہے آگ میں, اور اس کو پھر الگ الگ کیا جاتا ہے, اس لیے اس کو فتنہ کہا جاتا ہے, جو شدید جس میں آزمائش ہو. اللہ اعلم. يتميز بذلك اہل الایمان والتوحید والانقیاد للہ. خیر اور شر تقدیر میں لکھ دیا گیا, تفصیل بتا چکا ہوں کیسے, ٹھیک ہے, اللہ کے علم کے مطابق, پھر کتابت ہے, مشیت ہے, تخلیق ہے, سب کچھ ہو گیا. اچھا کیوں موجود ہے خیر اور شر؟ حکمت ہے. حکمت کیا ہے؟ آزمائش ہے. آزمائش کیوں ہے؟ آزمائش کے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمیشہ دو فریقین ہوتے ہیں, دو فریقین ہوتے ہیں, ایک کامیاب ایک ناکام. مطلب سب پہ رحم فرمائے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ تمیز بذلک, پھر جب دو گروہ ہو جاتے ہیں پھر تمیز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, علیحدگی ہو جاتی ہے, دونوں نمایاں ہو جاتے ہیں, اہل حق اور اہل باطل نمایاں ہو جاتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ تمیز بذلک اہل الایمان والتوحید والانقیاد للہ, بالکل نمایاں ہو جاتے ہیں, الگ ہو جاتے ہیں, اہل توحید, اہل ایمان, اہل توحید اور اہل الانقیاد للہ, جو اللہ تعالیٰ سے سر جھکانا جانتے ہیں, جو دین پر عمل کرنا جانتے ہیں. اور دوسری طرف اہل الکفر و شرک والالحاد, اہل کفر و شرک والالحاد بھی نمایاں ہو جاتے ہیں. ولو لم یکن ہناک خیر لما حصل التمیز, اگر کوئی خیر نہ ہوتا تو یہ تمیز نہ ہوتی. تو شرک موجود کیوں ہے؟ تاکہ پتہ چلے کہ اہل توحید بھی موجود ہیں. شرک نہ ہوتا تو پھر توحید کی کیا قدر ہوتی؟ کون جانے توحید کیا ہوتی ہے؟ کفر نہ ہوتا تو کیا پتہ مومن ایمان ہوتا کیا ہے, پھر ایمان کی قدر و قیمت کتنی ہوتی؟ نہیں, تو یہ دونوں کا ہونے سے اپنی جگہ پہ, ہر جگہ اپنا اپنا مقام ہے. دیکھیں ہم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ دونوں کیوں ہیں, سوال کیا کیا جائے گا کہ ہم کہاں پہ ہیں, کس گروہ کے ساتھ ہیں, توحید ہیں اہل توحید میں سے, اہل شرک میں سے, نعوذ باللہ, اہل سنت میں سے, اہل بدعت میں سے ہیں, ہم نے یہ جواب دینا ہے. اب تقدیر میں شرح کیوں لکھا اللہ تعالیٰ, فلاسفہ نے کیا کیا ہے, پھر معتزلہ نے کیا کیا ہے, فرضی سوال بنا کے فرضی جواب دے دے کہ عقل کو آگے کرتے کرتے بہت دور چلے گئے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پر واجب کر دیا. اللہ پر یہ واجب ہے, اللہ تعالیٰ پر وہ واجب ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے, تمہاری جرت کیا ہے, تمہاری حیثیت کیا ہے, تمہارا مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے فالخیر, اب خیر کی بات, فالخیر کیوں اللہ تعالیٰ نے خیر کو تقدیر میں لکھا, فالخیر یحبه اللہ ویخلقه ویقدره, خیر کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, اسے پیدا بھی کرتا ہے. خیر مخلوق ہے, خیر مخلوق ہے کہ نہیں؟ مخلوق ہے. دیکھیں کائنات میں دو قسم کی ذاتیں ہیں, ایک خالق ہے, ایک مخلوق ہے. جو خیر موجود ہے مخلوق ہے, جو شر موجود ہے وہ بھی مخلوق ہے. سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فالخیر یحبه اللہ, اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, وہ خلوق اسے پیدا بھی کرتا ہے, وہ یقدر اسے تقدیر میں بھی لکھ دیتا ہے. وہ شر یبغضہ اللہ, اگر شر سے بغض کرتا ہے, نفرت کرتا ہے, ناپسند کرتا ہے, وہ اسخطہ اس کو سخت کرتا ہے, ولیکن یخلقہ ویقدرہ لحکمت, لیکن اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ اسے بغض کرتا ہے, نفرت کرتا ہے, ناپسند کرتا ہے, باوجود اسے پیدا کرتا ہے. کیوں پیدا کرتا ہے؟ وہ تقدیم میں بھی لکھتا ہے لحکمت, کیا حکم ہے؟ للابتلاء والامتحان, آزمائش کے لیے, امتحان کے لیے. لو لم یوجد الشر ما ظهر الكفر وعداوة الانبیاء والرسل, اگر شر نہ ہوتا تو کفر کبھی ظاہر نہ ہوتا, انبیاء سے دشمنی ظاہر نہ ہوتی, انبیاء اور رسول سے دشمنی ظاہر ہوئی کہ نہیں؟ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے قتل بھی کیا رسول, بعض انبیاء کو قتل بھی کیا گیا کہ نہیں؟ سبحان اللہ. ولو لم يوجد الخير, اور اگر خیر نہ ہوتا, لما ظهر الجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والمولاة والمعادات ولا تميز الناس, اور اگر خیر نہ ہوتا تو پھر جہاد بھی نہ ہوتا, جہاد ظاہر ہوتا نہ ہوتا, ہر طرف کفر ہوتا, شرک ہوتا, خیر تو ہے نہیں, شر ہی شر ہوتا نا سارا. اب خیر ہوا ہے تو جہاد بھی آیا ہے, امر بالمعروف والنهي عن المنكر ایک اور عبادت ہے, اگر خیر نہ ہوتا تو یہ کہاں سے ہوتا؟ رحمک اللہ. والمولاء والمعاداة, دوستی اور دشمنی, ولا تميز الناس، لوگ آپس میں کبھی 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 بھی جدا نہ ہوتے، اور تمیز بھی نہ ہوتا، سب ایک ہوتے. قد اعترض معترض، شخص افراد، کوئی شخص یہاں پہ کوئی اعتراض ہونا اعتراض کر سکتا ہے. ویقول، اور یہ کہہ سکتا ہے، اللہ یبغض الشرک والکفر، اللہ تعالیٰ نہ پسند کرتا ہے شرک اور کفر کو. فکیف یقدر ذلک، پھر اسے کیسے تقدیر میں لکھ دیتا ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ نہ پسند کرتا ہے پھر اس کو تقدیر میں کیوں لکھ دیتا ہے؟ ونقول، شخص فرماتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، قدر ذلک لحکمہ، اللہ تعالیٰ تقدیر میں حکمت کے لیے، جیسے کہ پہلے بیان کر چکے ہیں، حکمت کے لیے. کیوں؟ لیے تمیز الناس، تاکہ لوگ الگ الگ ہو جائیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، یعنی ہمارے پیدا کرنے سے پہلے پتہ ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، آپ نے کہا فلاں نے کہاں جانا ہے، دنیا میں کیسے رہے گا، آخرت میں اس کے کیا انجام ہے. تو لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جانیں ہم کہاں پہ، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کوئی حجت کسی کے پاس نہ ہو، کوئی بہانہ نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو، اللہ تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مجھے پتہ ہوتا تو میں کچھ کرتا. اگر یہ شر کا راستہ ہوتا، مجھے پتہ ہوتا یہ شر کا راستہ ہے، تو پھر میں اسے بدلتا. ہر طرف تو مجھے ایک جیسی چیز نظر آتا، خیر ہی خیر تھا یا شر ہی شر تھا، مجھے نظر تو نہیں آتا تھا کہیں پہ. تو دونوں موجود ہیں، خیر بھی ہے شر بھی. آج کوئی شخص یہ بہانہ بنا سکتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ نماز ہوتی کیا ہے، مسلمان ہے، مسلم ملک میں رہتا ہے، مساجد اس کے سامنے ہے، لوگ نماز پہ جا رہے ہیں، یہ گاڑی پہ موبائل پہ بیٹھا ہے بات کر رہا ہے، نماز واپس ہے ابھی بھی موبائل پہ بیٹھا ہے. جاتے ہوئے کہا یار نماز ہو رہی ہے، جزاک اللہ خیر، نماز کی اقامت ہو گئی ہے، اللہ کو جزائے خیر دے، نماز پڑھ لو. مسکرا کے کہتے ہیں، واپس ہے وہی بات، یار نماز ہو گئی، نماز پڑھ لو. اب اس کے شخص کے پاس کیا عذر، اسے نماز نہیں پڑھی، جان بوجھ کے چھوڑ دے، بغیر عذر چلے کے بیٹھا ہے، گپے لگا رہے بس. یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے پتہ نہیں تھا کہ نماز نہ پڑھنا شر ہے، یا نماز میں کیا خیر ہے، کوئی عذر ہے اس کے پاس؟ سبحان اللہ. تو یہ تمیز کیسے ہوتا؟ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص نماز نہ، بے نماز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کبھی بھی، لیکن بے نمازی کا ہونا مقدر میں تو لکھا ہے کہ نہیں؟ جسے نماز نہیں پڑھی اس کی تقدیر میں ہی لکھا، اسے نماز نہیں پڑھنی تھی. جسے نماز نہیں پڑھی تقدیر میں یہ لکھا، اسے نماز نہیں پڑھنی، لیکن کیا اس کا کوئی قصور نہیں ہے؟ اسی کا قصور ہے، اللہ نے پہلے جان لیا پھر لکھا، یعنی کہ پہلے لکھا پھر جان لیا، سمجھیں فرق کو. اگر پہلے لکھ دیتے اللہ تعالیٰ پھر جانتے ہوتے تو تب تو ظلم تھا بیچارے پر، اور پھر سزا کس چیز کی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے؟ جب لکھا ہے مجبور کر دیا اللہ تعالیٰ نے اسے، سزا کس چیز کی دیتا ہے؟ کوئی عقل مند ایسا کر سکتا ہے؟ میں منصف کی بات نہیں، عدل کرنے والے کی، عقل مند کی بات کر رہا ہوں. کبھی ایسا کام کرے گا کہ کسی کو مجبور بھی کرے گا پھر اسے سزا بھی دے گا؟ تو ارحم الراحمین کیسے ممکن ہے کہ ایسا کرے گا؟ احکم الحاکمین کی حکمت کیسے ممکن ہے کہ کسی مجبور کر کے سزا دے؟ تو مجبور تو وہ ہے نہیں، اور وہ بھی جانتے کو مجبور نہیں ہے. کسی نے اس کی کنپٹے پسٹل رکھا اور کہا موبائل پہ بات کرتے رہو اور مسجد نہ جاؤ؟ کوئی ساتھ بیٹھا تھا اسے کنپٹے پسٹل رکھا ہوتی کسی نے؟ کوئی امریکن یہودی کوئی ہوگا نا گاڑی میں جس نے اس کو منع کیا ہوگا کہ مت جاؤ، یا کوئی ہندو اسے پکڑ کے بیٹھا ہوگا؟ اس کی اپنی مرضی تھی کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تو پھر ہم کیسے جان لیں گے؟ ہم جان سکتے ہیں؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں. اگر فرمانبرداری کا راستہ تو اللہ کا شکر ادا کریں، سب قدم کی دعا کرتے رہیں، یہ خیر کا راستہ ہے. اور اگر شر کا راستہ ہے تو بدلنے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے کہ نہیں؟ کوئی شر والے کہہ سکتا ہے شر پسند یا نافرمان، بس میرے مقدر میں یہی لکھا ہے، میرے مجرم بننے، جرمی میں نے کرنے ہیں، بس وہ کوئی راستہ ہی نہیں میرے لیے. 99 شخص کا قاتل 100 بھی پورا کر دے، صحیح بخاری کی روایت ہے، 100 لوگوں کا قاتل توبہ کر کے اپنی پچھلی زندگی، جو بری زندگی تھی، ساری کی ساری بدل سکتا ہے توبہ کر کے، اور جنت میں جا سکتا ہے. تو جس نے قتل بھی نہیں کیا، صرف کچھ گناہ کرنے والا ہے، وہ اللہ کریم سے کیوں نا امید ہو چکا ہے اور یہ سمجھ بیٹھا کہ اس کی بخشش ہے ہی نہیں، اور اس نے اسی راستے پہ مر رہا ہے، نعوذ باللہ. اپنے ساتھ ناانصافی ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ قل یا عبادی الذین، أسرفوا على أنفسهم. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميع الذنوب، كفر بالله تعالى ما أفكر دیتا ہے، شرك بھی ما أفكر دیتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی يعني قتل سے بڑھ کر كفر ہے، شرك ہے، توبة سے اللہ تعالى سب ما أفكر دیتا ہے، ایک نئی زندگی ہے. لیکن بعض لوگ نئی زندگی کی ابتدا کرنا ہی نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا فرماتے ہیں یہ تمیز الناس، تاکہ لوگوں میں تمیز ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما كان الله ليذر المؤمن على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. سورة آل عمران نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما كان الله ليذر المؤمن على ما انتم عليه، اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حالت میں نہیں چھوڑنے والا تھا. جو حالت مومنوں کی تھی، کیا حالت تھی؟ بھوک، پیاس، فقر، شدت، مسائل ہی مسائل. کیا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اسے دیکھ کے؟ اللہ تعالیٰ فرما بردار سے خوش ہوتا ہے، صبر سے، تقوی سے. یہ سارے عبادات ہے کہ نہیں؟ آزمایا ہے صبر کیا ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ، واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ سب کو محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، مجاہدۃ النفس ہے، یہ سارے عبادات ہیں سبحان اللہ. لیکن کیوں ہے سارا کچھ؟ حتی تاکہ، غایت ہے. کیا غایت ہے اس کے پیچھے؟ راز کیا ہے؟ یمیز الخبیث من الطیب، تاکہ خبیث اور طیب کو، برے اچھے کو اللہ تعالیٰ جدا کر دے. دعویٰ کرتے تھے نا لوگ، ارے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میرے جیسا مومن کوئی نہیں ہے، جہاد کا بس شروع تو ہو جائے پھر دیکھیں ہم سب سے آگے ہوں گے. بنی اسرائیل نے یہی کیا تھا نا، جب جہاد کا حکم آیا سب سے پیچھے تھے. تمیز ہو کہ نہ ہوا، کون خبیث ہے کون طیب ہے، نمایاں ہوئے کہ نہ ہوئے، آزمائش تھی کہ نہ تھی، خیر اور شر آمنے سامنے آئے کہ نہیں آئے، اور دو مختلف جدا راستے بنے کہ نہیں بنے، اور لوگ دو حصے میں تقسیم ہوئے کہ نہ ہوئے، تمیز ہوا کہ نہ ہوا، یہ آزمائش ہے. حتی یمیز الخبیث من الطیب، ہم لوگ کہاں پہ، خبیثوں میں کے ساتھ ہیں طیب کے ساتھ ہیں، متعین کر سکتے ہیں. طیب کے ساتھ ہیں، اللہ کا شکر کریں، ثابت قدمی کی دعا کرتے رہیں، اللهم یا مقلب القلب ثبت قلبی علی دینک. اور اگر کوئی اور راستہ ہے، نعوذ باللہ، یا کسی دوسرے گروہ کے ساتھ ہیں، نعوذ باللہ، تو پھر سانس جاری ہے نا، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے کہ نہیں؟ تو پھر توبہ میں دیر کس چیز کی ہے؟ بدل لیں اپنے آپ کو، اللہ سے دعا کرتے رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری دعا ہے، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. کیوں دعا کیا کرتے تھے؟ تاکہ ہم جیسے کمزور لوگ، مسکین اور فقیر اور حقیر، یہ دعا کرنے والے بن جائیں اور اپنے آپ کو بدل لیں، غلط راستے چھوڑ دیں، شر کے راستے چھوڑ دیں. سبحان اللہ. حتی یمیز الخبیث من الطیب، اچھا، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی غیب کی اطلاع نہیں دینے والا تھا، تاکہ تم غیب پر جا کے جھانکو اور یہ جان لو کہ تم لوگ کہاں پہ ہو، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تم طیب والوں کے ساتھ ہو یا خبیث لوگوں کے ساتھ ہو، نہیں، وہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، غیب کی بات وہ جانتا ہے. تم یہ اپنے آپ سے سوال کرو، یہ اپنے آپ کو دیکھو کہ تم اس وقت کہاں پہ ہو، یہ تو تم جان سکتے ہو نا، یہ تو غیب نہیں ہے نا. ہماری زندگی میں جو وقت گزر رہا ہے یہ غیب ہے ہمارے لیے یا مشاہدہ ہے ہمارا اپنا؟ ہمارے ذمے وہ ہے یا یہ ہے؟ یہ مشاہدہ ہمارے ذمے. حتی یمیز الخبیث من الطیب، اس وقت خبیث موجود ہیں کہ نہیں دنیا میں، طیب موجود ہیں کہ نہیں دنیا میں، خبیث اور طیب دونوں میں جو امتیازی فرق ہے یا جو معیار ہے خباثت کا یا اچھائی کا، وہ کیا ہے؟ خبیث کون ہے؟ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ خبیث ہے، جس کے پاس دنیا نہیں ہے، دنیا کی کمی ہے. طیب ہو جس کے پاس زیادہ مال ہو وہ طیب ہے، جس کے پاس زیادہ اولاد ہو وہ طیب ہے. تو پھر کون، معیار کیا ہے؟ الخبیث وہ ہے جو اپنے رب کو ناراض کرنے والا ہے، دو لفظوں میں. طیب کون ہے؟ اپنے رب کو راضی کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے راستے واضح ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے راستے واضح ہیں کہ نہیں؟ دونوں جدا ہیں کہ نہیں؟ کوئی خلط ملط کی کوئی بات بیچ میں ہے؟ کہ ایسے دو راستے جو ایک ساتھ ہوں اور دونوں ملتے جلتے پتہ نہیں بھائی کون سا راستہ ہم اپنانا ہے، بالکل جدا اور دور ہے کہ نہیں، اور جو لوگ ان میں چل رہے ہو جدا ہے کہ نہیں، تو پھر کیا باقی عذر رہ سکتا ہے کسی کے پاس؟ سبحان اللہ، حتی یمیز الخبیث من الطیب. شیخ صفر ماذا؟ فنحن لا نعلم المطیع من العاصی. ہمیں کیا پتہ کہ مطیع اور عاصی کون ہے؟ الا بالاعمال، یہ مشاہدہ اس کے میں بات کر رہا ہوں. عمل کے بغیر ہمیں پتہ ہے، ایک شخص آپ کو یوں راستے میں چلتے ہوئے جاتا ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ جہنم ہی جا رہے نا، پہلے بات جوزخ یا جہنم کے یا جنت کی کسی کے لیے گواہی جائز ہے؟ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. کیوں؟ اللہ اعلم کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. مومن ہے تب بھی، کافر ہے تب بھی، گواہی جنت اور دوزخ کی بعین نہیں کسی شخص کے لیے، لیکن عموم المسلمین مومنین جنت میں، عموم الکافرین جہنم میں، انہوں نے خود فرمایا. لیکن بعین ایک شخص ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس عقیدے میں اور پہلے بھی کئی کتابیں پڑھ چکے ہیں، ولا نشہد لمعین بجنت ولا نار، اس معین شخص کے لیے دوزخ جنت کی گواہی نہیں دیتے ہم. تو پہلے تو یہ بات غلط ہے، فلان جنت فلان دوزخ یہ پر ذہن سے نکال دو، فلان اور فلان کو چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ سے پر دے. جیسا فرماتے ہیں ہم نہیں جانتے کسی کے تعلق سے کہ وہ فرم بردار ہے یا نافرمان ہے، الا بالاعمال، جب تک وہ عمل کرتا نہیں ہے. اگر عمل ہے اس کا نماز، روزہ، صدقات، خیرات، توحید، اتباع سنت، یہ کیا ہے؟ فرم بردار یا نافرمانی ہے؟ فرم بردار. اور اگر دوسری طرف شرک ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، نماز کو ترک کرنا ہے، رشتے کو توڑنا ہے، کنجوسی ہے، بخیلی ہے، دھتکارنا ہے مسکینوں کو، تو یہ کیا ہے؟ نافرمانی کا راستہ ہے. ہمیں کیسے پتہ چلا؟ عمل سے پتہ چلا. تو کوئی شخص یہ نہ کہے یار یہ ہے تو نافرمان لیکن انشاءاللہ جنت میں جائے گا، سبب غلط ہے، ہے نافرمان تو اس کا انجام غلط ہونے والا ہے. ہم یہ اللہ تعالیٰ سے امید کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کو ہدایت دے تاکہ وہ اچھا عمل کرے اور پھر جنت کی بات کرے. جو بھی خیر عمل کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. یہ نہیں کہ بس وہ جس نے پانچ وقت نماز پڑھا وہ جنتی ہو گیا، سرٹیفکیٹ مل گیا. نہیں، سرٹیفکیٹ کوئی کسی کو نہیں دے سکتا، یاد رکھیں. ہم نے عمل کرنا ہے جیسے ہمیں حکم دیا گیا ہے، قبولیت ہمارے بس کی بات ہے، انجام ہمارے بس کی بات ہے، نتیجہ کیا نکلے گا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اس لیے وہ کام کرو جو آپ کے اور میرے ذمے ہیں، جو ہمارے ذمے ہیں. جو ہمارے ذمے نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اس کی کھوج میں بھی مت لگو. ہاں کسی نے اگر غلط نماز پڑھی تو اس کو درست کرو، یہ ہمارے بس کی بات ہے. نماز پڑھی نبوی نماز پڑھنی ہے، اگر غیر نبوی نماز ہے یا غلط طریقے سے نماز پڑھنی ہے تو پھر غلطی اس کی جو غلط نماز پڑھ رہا ہے، قبولیت میں مسئلہ نہیں ہے، اس کے اندر مسئلہ کہ وہ غلط پڑھ رہا ہے اور پھر قبولیت میں مسئلہ ہو رہا ہے. اس لیے جو جہاد کے نام پہ دہشت گردی کر رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر جہاد کرو تو پھر نبوی جہاد کرو نا، جس کے شروط اور ضوابط بالکل واضح ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور سلف کے اقوال میں بالکل واضح ہیں، اور سلف کے اپنی جو بایوگرافی، جو ان کی ہسٹری ہے وہ دیکھ لیں آپ، ان کی سیرت دیکھ لیں آپ، کس نے کبھی کسی مسلمان کا خون ضائع کیا ہے یا قتل کیا ہے یا مسلمانوں کو ڈرایا ہے یا ہراسا ہے یا دہشت گردی پھیلائی یا فساد برپا کیا ہے؟ کوئی ایک مثال تو دینا ہمیں، سلف میں سے کس نے ایسا کیا ہے؟ وہ یہی قرآن پڑھتے تھے، یہی حدیث تھی، ہم بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں، یہی احادیث ہیں. یہ ان کا الگ قرآن تھا، ہمارا الگ قرآن ہے، ایک ہی اللہ کے کلام ہے کہ نہیں؟ ان کا جہاد نبوی جہاد تھا، ہمارا جہاد اپنا جہاد ہے، اپنی مرضی کا جہاد ہے. جو بھی ہمیں مولوی صاحب کہہ دیتے وہ جہاد بن جاتا ہے، جیسے ہمیں گائیڈ کیا جاتا ہے پیچھے لگ جاتے ہیں. لوگوں کے فلان قاری یا فلان قاری نام بھی نہیں جانتے، ان کے نام بھی غلط جھوٹے نام ہیں، بس فلان قاری، ابو فلان قاری، یا ابو فلان اور ابو فلان ہے. ابو فلان ام فلان کے پیچھے کیوں لگتے ہو بھائی؟ جن کے واضح نام ہیں، بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، سیدنا عثمان ہے، سیدنا علی ہے، سیدنا طلحہ ہے، سیدنا زبیر ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود ہے، واضح نام ہے، ان کو جانتے کہ نہیں جانتے؟ یا یہ ان کو کوئی ایسا شخص جو نہیں جانتا؟ اچھا بات، ان کے پیچھے لگتے جن کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں، بس عالم ہیں، ان کو پیروی کرنی ہے. اور علم کہاں سے لے کے آئے ہیں، کیسے لے کے آئے ہیں، اور کیسے وہ علم ہے اور کہاں تک لے کے جا رہے ہیں، اس کو کبھی سوچنے اس کے بارے میں، واللہ یہ کوئی علم نہیں ہے. اور قیامت کے دن آج بھی تمیز ہو رہا ہے، آج تمیز ہو رہے، الگ الگ ہو رہے لوگ. فساد بھی آزمائش ہے، آج جو فساد برپا ہے امت میں بھی آزمائش ہے کہ نہیں. ایک گروہوں کے ساتھ ہے، دوسرے گروہوں کو نصیحت کر رہے، لوگوں کو آگاہ کر رہے، رد کر رہے، اور دونوں ایک ساتھ ممکن ہے کہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ممکن. دونوں کو جدا جدا راستے ہیں. تو شیخ صاحب فرمائے فنحن لا نعلم المطيع من العاصي الا بالاعمال، اعمال دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ فرمردار ہے نمازی، یہ فرمار یہ بے نمازی ہے، کسی پہ تہمت نہیں لگاتے، عمل کو دیکھتے پھر بات کرتے. فہی تمیز الشقی من السعید، اعمال ہی جدا کر دیتے ہیں، الگ الگ کر دیتے ہیں خوش بخت کو اور بدبخت کو، دونوں کو. فالامور لا تصلح الا اذا وجدت متضادات، اور کوئی بھی امور ہو بغیر متضادات کے ان میں اصلاح ممکن نہیں ہے. کوئی بھی چیز ہو اگر دونوں متضادات نہ ہو تو پھر چیزوں کا وجود جو کوشچنیبل ہو جاتا ہے اور آسانی ختم ہو جاتی ہے، مشکل ہی مشکل عام ہو جاتی ہے. تو متضادات سے ہمیشہ آسانی ہوتی ہے. اگر صرف دن ہوتا رات نہ ہوتی، دنیا میں کیا ہوتا؟ ان ملکوں میں دیکھ لیں زندگی کیسے گزرتی ہے جن ملکوں میں چھ چھ مہینے دن ہوتا یا رات ہوتی ہے. پوچھنا ذرا ان سے کہ کیسے زندگی ہے، زندگی ہے نا تو مشکل کتنا ہے. یہ متضادات میں ایک دنیا میں ایک واضح مثال ہے واقعہ کی کہ وہ بھی زندہ ہے لیکن کتنی مشکل ہے. ہڈیوں کی بیماری ان میں ہوتی ہیں، دھوپ نہیں لگتے نا چھ چھ مہینے، بیچارے پھر وٹامن ڈی کے گولے الگ سے کھاتے ان کھاتے ہیں اور وٹامن ڈیفیشینسی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور جب پھر چھ مہینے جب دن ہوتا ہے ان سے جا کے پوچھیں، ان کے جلد پتہ نہیں گلی سڑی بیچارے کو ہوتی ہے دھوپ کی وجہ سے، وہ کافی پریشان ہیں. اور کتنی خیر میں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ دن اور رات دونوں میسر فرماتا ہے. ہماری عادت بن چکی ہے نا واللہ، یہ بڑی نعمت ہے کہ دن کا اور رات کا ہونا. ہم جب ان نعمتوں کو عادت بنا دیتے ہیں تو پھر نعمت باقی نہیں رہتی، عادت بن جاتی ہے، پھر اسے شکر بھی کم کرتے ہیں ہم لوگ. ورنہ واللہ اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں گن تو ہم سکتے نہیں ہیں، لیکن واللہ اگر ہم صرف ان نعمتوں کا اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی زیادہ عطا فرمائے اور ثابت قدمی بھی عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. کون سی؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب. یہ ٹھیک ہے میرا خیال، اس میں ہے ہاں، میں نے اسے پڑھا نہیں لام کو، یہ پرنٹنگ غلطی ہے، تو آپ ٹھیک پڑھیں اسے. لیطلعکم علی الغیب، سوال ہے، کہتے ہیں قادیانی پر کیوں کفر فتوی لگایا بے آئینی ہی؟ اس میں علماء کے جمع ہوا ہے، اور اس لیے کہ ان کے جو عقائد ہیں سب کے متفق عقائد ہیں. کیا متفق عقائد ہیں؟ نبی بنا دیا اور ختم رسالت کے منکر ہیں، اور جس نے انکار ختم رسالت کا وہ کافر ہے، کہ اسے تکذیب کی قرآن مجید کی، اور اس وجہ سے ان کو کافر قرار دیا ہے. ولم يحكم على الشيعة الرافضي علما انهم يسبون الصحابه والى اخره. تو شیعوں پر کیوں یہ فتویٰ لگایا؟ پھر دونوں میں فرق ہے، شیعہ میں اور قادیانی میں فرق ہے. قادیانی جب تک ختم نبوت کا انکار نہ کرے وہ قادیانی ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن شیعہ میں ایک بڑا امبریلا ہے، بڑی چھتری، اس کے نیچے مختلف قسم کے لوگ ہیں، تو سب کو ایک ساتھ میں یہ کہہ دیں کہ سارے کافر ہیں. نہ تو سلف نے ایسا کیا ہے اور نہ ہے علماء علیہ جماعت نے ایسا کیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں کہ وہ غلطی پر ہیں، اور جس پر حجت قائم ہو جاتی ہے اس پر کفر فتویٰ بھی لگاتے ہیں، کیونکہ یہ لکھا گیا ہے کہ وہ یعنی صحابہ کرام گالی دیتے ہیں، اس سے بڑے قرآن جی کو جھٹلاتے ہیں، اور سیدنا علی کو ربوبیت کا درجہ دے دیتے ہیں، غلو کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بہت سے مصیبتیں ہیں. تو جو ایسا کرتا ہے وہ کافر ہے. فلاں شخص نے کیا، اب اس پر حجت قائم ہوگی. اب جو قرآن کی تکذیب کرتا ہے وہ کافر ہے، چاہے شیعہ ہو یا کوئی بھی ہو. جو کسی شخص کو ربوبیت کا ذریعہ دے دیتا ہے یا اسے مشکل کشا سمجھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، اس نے شرک کیا, کفر کیا, جو بھی عموما, لیکن فلان شخص ہے اب تعین ہو گیا, اب اس پہ حجت قائم کرنا لازم ہے. سارے شیعہ جہنم میں نہیں کہا جا سکتا کہ سارے شیعہ جہنم میں, جیسے کہ ایک نعرہ سن شیعہ کافر کافر شیعہ کافر, یہ بات غلط ہے. اگرچہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں آج کے شیعہ اور کل کے شیعہ میں فرق ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر یہی لوگ اعتراض اٹھا کے آتے, کہتے سے بخاری میں بعض شیعہ راوی ہیں. جیسے بخاری میں بعض شیعہ راوی ہیں, وہ شیعہ نہیں جو آج شیعہ ہیں, یا وہ شیعہ نہیں جو قرآن کی تکذیب کرتے ہیں, جھٹلاتے ہیں, وہ شیعہ نہیں جو صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں, ان کو بھی شیعہ کہا گیا. اب سمجھے بات کو, جو سیدنا علی کے ساتھ تھے اور سیدنا علی کی نصرت کرنے والے تھے, مدد کرنے والے تھے, معاونت کرنے والے تھے, ان کو بھی شیعہ کہا گیا. انہوں نے کبھی سیدنا علی کو پکارا نہیں, کبھی مشکل کشا سمجھا نہیں, اور نہ ہی جو بدعقیدگی روافض کے آج موجود ہیں ان میں تھی. اور بعض ایسے بھی سلف میں سے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ سیدنا علی سیدنا عثمان سے بہتر ہے, صرف خلافت کی ترتیب مانتے ہیں وہ, کیونکہ جو خلافت کی ترتیب میں گڑبڑ کرتا ہے اس میں مسئلہ اہل سنت سے وہ خارج ہے, لیکن جو ترتیب کو مان لیتا ہے کہ سب سے پہلے ابوبکر صدیق ہے, پھر عمر ہے, پھر عثمان, پھر علی, یہ تو مان لیتے ہیں, لیکن کہتے ہیں افضلیت میں سیدنا علی سیدنا عثمان سے افضل ہیں, ان کو بھی شیعہ کہا گیا ہے. تو کیا یہ بھی کافر ہے؟ نعوذ باللہ. تو اس لیے اطلاق الکفر کافر کافر شیعہ کافر یہ جائز نہیں ہے. ہاں, جو فلان شخص ہے بعینہ ہی اس نے قرآن کی تکذیب کی ہے, حجت قائم ہو, پھر وہ کافر ہے. اور علامہ البانی کا بڑا پیارا معروف رسالہ ہے اس میں, شیعوں کی تکفیر میں اور تکفیر کے مسئلے میں انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ مطلقاً تکفیر شیعوں کی اس طریقے سے نہیں کی جاتی, غلط ہے, واللہ اعلم. ایک تنبیہ ہے کہ